الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے سبحان الذی سے لے کر لنریہ من آیاتنا تک کی حکمتیں اور علماء نے اس ضمن میں جو باتیں بیان کیں اس کو سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ خلاصہ کلام جو پچھلی سلسلوں کے اندر ہم نے بیان کیا ہے کہ سبحان کے اندر، اسرا کے اندر، بی عبدہی کے اندر، لیلن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد جو برکت ہے، ان تمام میں کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا اس کی تفسیر کی گئی ہے، ان کو ہم نے جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت دی، آپ کو معجزہ عطا فرمایا، تو چونکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ کفار جو ہے اس کو جھٹلا رہے تھے، وہ تکذیب کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا سفر کرنا، پھر واپس آ جانا رات کے مختصر حصے کے اندر، یہ عادتاً محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، تو انسان کے حق میں، مخلوق کے حق میں واقعی یہ محال ہے کہ وہ ایک مختصر وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کسی کو کروا کر واپس لا سکے، انسانی طاقت کے اندر یہ نہیں ہے، مخلوق کی بس میں یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کام اس ہستی نے کرایا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کے لیے عیب ہے کہ وہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کروا رہی ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ پھر اسرا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے سیر کروانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جانا بامر مجبوری نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس کو سیر سے تعبیر کیا، سیر کے لفظ سے بیان کیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور تمام نشانیوں کا آپ معائنہ کرتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے، ان کی زیارتیں کرتے ہوئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جتنا بھی معاملہ ہوا، یہ رات کے ایک مختصر حصے کے اندر ہوا، اور رات میں یہ معراج کروانے کی بھی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے، یہ ایسے وقت کے اندر ہو کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عام طور پر محبت کرنے والے، جن کی محبت ہوتی ہے، وہ اس وقت میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی جو آپس میں احباب ہوتے ہیں اس وقت میں ملاقات کر کے، اس وقت میں گفتگو کر کے وہ لطف حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں معراج کروائی تاکہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا کیسا ہے۔ اسی طرح رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی وجہ یہ کہ معراج کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو انتہائی عظیم معجزہ ہے، اگر اس معجزے کے بالکل واضح طور پر ظاہر ہونے کے بعد کفار اس کا انکار کرتے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے اوپر اجتماعی عذاب آئے، یعنی دن کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی جاتی تو بالکل واضح سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوتا، اور اس کے بعد اگر کفار اس کا انکار کرتے تو پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے پر اجتماعی عذاب آتا، سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی جو رحمت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کفار پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، تو اس لیے رات میں معراج کروائی گئی تاکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ رہے اور واضح ایسا نہ ہو جائے کہ کفار اس کو جھٹلائیں تو ان کے اوپر اجتماعی عذاب آئے، اس لیے رات میں معراج کروائی، دن میں معراج نہیں کروائی، ورنہ اس کے بعد اگر کفار اس کا انکار کرتے تو اس صورت میں وہ تباہ و برباد ہو جاتے، اور یہ رحمت مصطفیٰ کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے رات کے اندر معراج کروائی گئی۔ اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو لے جایا گیا اس کی حکمتیں ہم نے بیان کی تھیں۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک کر کے نماز ادا کرتے رہے، انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر اکثر ہجرت کر کے آتے رہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہ دروازہ رکھا ہے کہ جو جہاں سے فرشتے اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام مقامات چونکہ مسجد اقصیٰ پر تھے، اس کی برکتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر محشر کا میدان قائم ہونا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سے اس مقام کو برکت حاصل ہوئی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے تو آپ کی برکت کی وجہ سے اب اس امت کے لیے اس میدان محشر کے اندر تخفیف ہوگی، آسانی ہوگی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصیٰ کی گرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا کہ اس کی برکت عطا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، ان چار مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ جس میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اس مقام سے ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ روحانی طور پر علماء فرماتے ہیں کہ پانی جاری ہوتا ہے، تو طرح طرح کی برکتیں اس مقام پر موجود ہیں، اس لیے فرمائے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی۔ یہ تمام جو پچھلی ہمارا سلسلہ گزرا ہے اس کا خلاصہ تھا۔ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو ہو السمیع البصیر، وہی ہے کہ جو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب یہ کون سنتا اور کون دیکھتا ہے، اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ اکثر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو ہو السمیع البصیر کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اب جب یہ معنی کریں گے کہ انہو ہو السمیع البصیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اقوال کو سننے والا اور اپنے محبوب کے افعال کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دیکھنا اولاً تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح دیکھنے سننے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، اس کا دیکھنا سننا اس کا اپنا ذاتی ہے، اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ دیکھتا سنتا ہے، اس کا دیکھنا سننا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، انسان کے دیکھنے سننے کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ ہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو اس حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای ان الذی اسرا بعبده هو السمیع لاقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم البصیر بافعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کو سننے والا اور آپ کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ عمومی طور پر بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سننے والا، اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے والا، لیکن معراج کی رات کے حوالے سے خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور اقوال کو دیکھنے اور سننے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کیا کہ جو لوگ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں بول رہے ہوں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو وہ کام کر رہے ہوں، وہ جو کام کر رہے ہیں بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ تو لہذا جب صدیق اکبر یا دیگر صحابہ کرام علی مردوان جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے اقوال اور افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، تو ان کو ان کے افعال اور اقوال پر، ان کی گفتگو پر، ان کے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمانے والا ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ بنے گا وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے جب اپنی معراج کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا, اس کے بعد جنہوں نے ان کو جھٹلایا, ان کی تکذیب کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکذیب کو دیکھنے والا اور ان کی باتوں کو سننے والا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا, ان کو اس کی سزا دے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے, ان کے کاموں کو دیکھ بھی رہا ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اگرچہ کہ یہ جھٹلاتے رہیں, لیکن ان کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں, اور یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اس پر ان کا جو بدلہ ہوگا وہ کل بروز قیامت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر سے مراد یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا, جیسے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی کے اندر اس بات کو ذکر کیا, اور پھر آپ کے حوالے سے کئی ایک علماء نے, مثلا علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدا والرشاد کے اندر, اور دیگر کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ انہو هو السمیع البصیر سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی یہ جو فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر, وہ سننے اور دیکھنے والا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح الفاظ میں تمام لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. تو انہ ہو السمیع البصیر کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر انہ ہو السمیع البصیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور سمیع اور بصیر کا اطلاق یہ غیر خدا پر کرنا کوئی ممتنع نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو اگر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی سمیع اور بصیر کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو اس کا رد کرتے ہوئے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سمیع اور بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر افراد کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے آیت کریمہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے لیے ارشاد فرمائے کہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً, کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس سے مراد ہو جائے گی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے ہیں. اب عام حالت میں بھی سننے والے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے تو اس کو سنیں, اور معراج کی رات خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرف ہوئے, اور دیکھنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں. یعنی ویسے تمام چیزوں کو دیکھنے والے ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے معراج کا, اور معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انتہا تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھی, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا, تو یہاں پر جو بصیر فرمایا ہے, دیکھنے والا فرمایا ہے, یہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے والے ہیں. تو اکثر علماء نے یہی بیان فرمایا کہ انہ ہو السمیع البصیر سے مراد یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے, کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا آپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں. اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے والی ہے. دونوں باتیں یہاں پر ممکن ہیں, اس میں کوئی بعد نہیں ہے, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثیر ناموں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام عطا فرمائے. یعنی بہت سارے نام وہ ہیں کہ جو خود رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جیسے رؤوف الرحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر یہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف الرحیم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی برکتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے. یہ معراج کا جو ابتدائی حصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا, وہ مکمل ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلوں میں. ون نجم اذا ہوا, سورہ ون نجم کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی 18 آیتوں کی مختصر تفسیر ہم کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مفصل جو احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر بیان ہوا ہے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
عرب کے مہر